de graduación.
Ah,
¿no? Está mal, اور یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنی قوم سے جدا ہوئے اور انہوں نے دوسری جگہ ہجرت کی. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ لوگ نبی نہیں تھے. روایات میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ جانے لگے دوسری جگہ پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں تو ان کے پیچھے کتا آنے لگا اور انہوں نے اس کو الگ کرنا چاہا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی اور اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں تاکہ تمہاری حفاظت کروں. جب انہوں نے کتے کو کلام کرتے ہوئے سنا اور یہ کلام کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے تو پھر انہوں نے کتے کو اپنے ساتھ لیا. اسی لیے بار بار یہ اس کتے کا ذکر آیا ہے قرآن کریم میں. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. یہ کئی جگہ کتے کا ذکر آیا ہے اور اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, اللہ کا کلام بن کے نازل ہوا ہے. لہذا اور روایات میں آتا ہے, اس روایت کو روح المعانی میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتے کو قیامت کے دن انسان کی شکل دے کر جنت میں داخل فرمائیں گے. بس اب سمجھ لیجئے, میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اصحاب کہف نبی نہیں تھے. جب نبی نہیں تھے تو اللہ کے نیک بندے تھے جن کو ہم عرف میں اولیاء اللہ کہتے ہیں. ان اولیاء اللہ کے ساتھ ایک کتا رہنے لگا اور کچھ عرصے رہ کر وہ اس کے بارے میں یہ آتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جائے گا. تو جو انسان اخلاص کے ساتھ کسی ولی کے ساتھ رہ لے وہ جنت میں نہیں جائے گا. جب ایک کتا جا رہا ہے جنت میں تو انسان کیوں نہ جائے گا. ایک دفعہ میں حضرت والا کے پاس کمرے میں حاضر تھا. میں نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات دل میں ڈالی ہے, اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں. فرمایا بتاؤ کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا یصلاها الا الاشقى, جہنم میں نہیں جلے گا مگر وہ شخص جو بہت زیادہ بدبخت ہو. بہت زیادہ بدبخت آدمی وہ جہنم میں جلے گا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم, کہ یہ اللہ والے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس جالس نہیں فرمایا, جلیس فرمایا. جلیس یعنی کثرت سے اٹھنے بیٹھنے والا. تو ان کے پاس کثرت سے آنے جانے والا, ان اللہ والوں کے پاس کثرت سے آنے جانے والا وہ شقی نہیں ہوگا, بدبخت نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم میں وہ جلے گا جو بہت زیادہ بدبخت ہو, اور اللہ والوں کے پاس کثرت سے آنا جانا رکھنے والا, ان کو اتباع کرنے والا وہ بدبخت بھی نہیں ہوگا. تو بہت زیادہ بدبخت کہاں ہوگا جو جہنم میں جلے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اہل اللہ کے پاس جانے والا وہ بدبخت بھی نہیں ہوگا, اور اللہ فرماتے ہیں جہنم میں وہ جلے گا جو بہت زیادہ بدبخت ہو. تو اہل اللہ کے پاس اخلاص سے جانے والا بدبخت بھی نہیں بنے گا. تو جنت جہنم میں تو وہ جلے گا جو بہت زیادہ بدبخت ہو. لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو اہل اللہ کے پاس اخلاص سے جاتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. سیدھا سیدھا میں تو آیت اور حدیث کا حوالہ اور اس سے نتیجہ نکال کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے, کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہ پکی روایت ہے بخاری شریف کی اور قرآن کریم کی آیت ہے, اب اس کا کون انکار کرے. بس اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اہل اللہ کے پاس جو اخلاص سے جاتا ہے وہ جہنمی نہیں ہو سکتا, وہ دنیا کے اندر ہی جنت میں رہتا ہے. ان فی الدنیا جنہ, اس دنیا کے اندر بھی جنت ہے. حافظ ابن قیم جوزی نے فرمایا تھا کہ اس دنیا کے اندر بھی جنت ہے. من لم یدخلھا لم یدخل جنت الآخرہ, جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت والی جنت میں بھی نہیں جائے گا. تو ان سے پوچھا گیا یہ کون سی جنت ہے, فرمایا صحبت الصالحین, اللہ والوں کی صحبت. جس نے نہ اٹھائی وہ دنیا کی جنت میں نہیں گیا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کے ذکر کو مقدم فرمایا جنت پر, فرمایا کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, پہلے تم میرے بندوں میں جاؤ پھر جنت میں جاؤ. نکل بھاگا تیرے پوچھے کی جانب تیرا دیوانہ, نہ ٹھہرا ایک پل جنت میں وحشت اس کو کہتے ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھ سے یہ فرمایا کہ اے محمد حسن جنت یہ رہی اور وہ تمہارے شیخ بیٹھے ہوئے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی, جہاں تمہیں اختیار ہے جہاں جانا چاہو چلے جاؤ, ان کے پاس جانا چاہو یا جنت میں جانا چاہو, تو فرمایا میں اپنے شیخ کے پاس جاؤں گا جنت میں نہیں جاؤں گا. یہ بڑی سمجھ کی بات ہے, ورنہ کوئی کہے یہ کیا بات ہے, اتنا بڑا مفتی یہ بات کہہ رہا ہو کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا اپنے شیخ کے پاس ہی جاؤں گا اگر مجھے اللہ نے اختیار دیا. حضرت والا نے فرمایا تھا اس کی تشریح یہ ہے کہ جنت مخلوق ہے اور اللہ والوں کے پاس خالق جنت ہے. اللہ والوں کے پاس خالق جنت ہے یعنی اللہ ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, جو تقوی والے ہیں یعنی اللہ والے ہیں اور محسنین یعنی درجہ احسان کو پہنچے ہوئے ہیں, اللہ ان کے ساتھ ہیں, ساتھ ہیں اللہ ان کے. تو اب بتائیے کہاں جانا پسند, کہ بالکل عقل مندی کا جواب ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو بہرحال یہ اصحاب کہف کے واقعے سے ایک سبق یہ حاصل ہو گیا کہ جب ایک کتا ان کے ساتھ رہ کر جنت میں جا سکتا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم تو انسان ہیں, ہم تو اشرف المخلوقات ہیں اور پھر ایمان والے بھی ہیں, اللہ نے ایمان بھی دے رکھا ہے الحمدللہ, تو مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام, جو صحیح لفظ ہے وہ خضر ہے, خوا کے زبر کے ساتھ اور ضاد کے زیر کے ساتھ, خضر علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ان کا جو واقعہ ہے اس کا بھی کچھ حصہ آج پڑھا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے تھے, بیان کے دوران ایک شخص نے یہ پوچھا کہ اس وقت سب سے زیادہ علم والا کون ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور شریعت کی وہ اور صاحب کتاب بھی تھے اور باقاعدہ ایک شریعت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی, لہذا انہوں نے اس لحاظ سے جواب دیا کہ میں ہوں سب سے زیادہ علم والا, میں ہوں. اگرچہ یہ بات صحیح تھی مگر جواب اللہ کو پسند نہیں آیا کیونکہ الفاظ بڑھائیے تھے. تو فرمایا جائیے مجمع البحرین ایک جگہ ہے, وہاں پر میرا ایک بندہ ہے اس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے, جائے ذرا ملیں اس سے ملاقات کریں. اسی لیے فرمایا وفوق کل ذی علم علیم, کوئی اپنے علم کا دعویٰ نہ کرے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں. اللہ فرماتے ہیں وفوق کل ذی علم علیم, ہر ایک ہر اہل علم کے اوپر ایک اہل علم ہم نے بنا رکھا ہے, پیدا کر رکھا ہے. اب بتائیے ہر عالم سے ایک بڑا عالم اور ہے, موجود ہے, ہم جانتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اللہ ہم نے بنایا. وفوق کل ذی علم عالم, تو ہم کیوں دعویٰ کریں گے ہم بہت بڑے عالم ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے کہ حضرت وہ دو گروہوں میں کچھ جھگڑا ہو گیا ہے اور انگریز جج ہے, انگریز کی حکومت تھی اس وقت, اس نے یوں کہا ہے کہ اگر کسی مسلمان متقی عالم دین کو لے آؤ اور وہ جس گروہ کے بارے میں گواہی دے دے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا, اس کی بنیاد پر میں فیصلہ کروں گا, تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں, آپ چلے چلیں. حضرت تشریف لے جائیں. جب وہاں تشریف لے گئے تو جج نے حضرت سے پوچھا کہ کیا آپ عالم ہیں, یہ پہلا سوال تھا, کیا آپ عالم ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس جج نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا آپ عالم ہیں تو اس وقت کوئی جواب میرے ذہن میں نہیں تھا, میں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا. حضرت فرماتے تھے میں فوراً اللہ سے رابطہ کرتا ہوں, کوئی بھی آتا ہے کہ حضرت آپ سے ایک بات پوچھنی ہے تو حضرت فرماتے تھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, کوئی بات پوچھنی ہے, کوئی مشورہ کرنا ہے, حضرت فرماتے ہیں کہ میں فوراً اللہ سے رابطہ کرتا ہوں فوراً, کہ اللہ یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہے, یہ مشورہ کرنے آیا ہے, بات کرنے آیا ہے, نہ جانے یہ کیا بات پوچھے گا, میرے دل میں صحیح صحیح چیزیں الہام فرما دیجئے, ڈال دیجئے. پھر فرماتے تھے ہاں بھائی اب بتاؤ, اور یہ عمل ایک سیکنڈ سے بھی کم میں ہو جاتا تھا. یہ تھا ہاٹ لائن, اس کو کہتے ہیں ہاٹ لائن پہ رابطہ. اور جس کے بارے میں خواجہ صاحب نے فرمایا تھا, تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. یہ اللہ والوں کی باتیں ہو رہی ہیں بغیر آواز کے, اللہ تعالیٰ سے باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے, ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے. یہ خفیہ تعلق ہے, ربط خفی ہے, خفیہ تعلق. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. کیسے معلوم ہوگا؟ کرامن کاتبیرا ہم خبر نیست, میان عاشق و معشوق رمزیش. کرامن کاتبیرا ہم خبر نیست, یہ تو کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ والوں کے اور اللہ کے درمیان کیا راز و نیاز ہوتے ہیں. واللہ اللہ والوں یہ کرامن کاتبین کو بھی پتا نہیں ہوتا. وہ لکھتے ہیں تو کوئی خوشبو اٹھتی ہے, خوشبو, ہر عمل کی ایک خاص خوشبو ہوتی ہے, اس سے وہ سمجھتے ہیں اچھا اچھا انہوں نے وہ عمل کیا ہے, یہ اس کو فلاں خوشبو آئی ہے, وہ لکھ لیتے ہیں, خوشبو کو سونگھ کر لکھتے ہیں, ورنہ صاف واضح ان کو عمل نظر بھی نہیں آتا, پتہ بھی نہیں چلتا کیا راز و نیاز کی بات ہوئی ہے. یہ اللہ والوں کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جب جج نے یہ پوچھا کہ آپ عالم ہیں تو میں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی, فوراً دل ہی دل میں کہ اللہ صحیح الفاظ صحیح جواب ڈال دیجئے. اور مشکل یہ پیش آ گئی تھی, حضرت نے فرمایا مشکل یہ پیش آئی کہ میں کہوں کہ میں عالم ہوں تو یہ بڑائی کی بات ہے, یہ دعویٰ ہے جو, اور دعویٰ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اگر میں کہوں کہ عالم نہیں ہوں تو دارالعلوم دیوبند میں جو اتنے سال پڑھا یہ سب جھوٹ تھا, یہ سب جھوٹ ہو جاتا. یہ کتنی سخت مشکل پیش آئی. اگر میں اس وقت یوں کہہ دیتا کہ میں عالم ہوں تو یہ بڑائی کے بول تھے, اور بڑائی کے بول اللہ کو پسند نہیں, دعویٰ اللہ کو پسند نہیں. اور اگر میں کہتا نہیں عالم نہیں ہوں تو دیوبند میں جو کچھ پڑھا وہ کیا تھا؟ تو جب یہ مشکل پیش آئی تو حضرت نے فوراً اللہ سے دعا کی کہ اللہ جلدی سے جواب عطا فرما دیجئے. فوراً اللہ نے جواب عطا فرمایا, تو جواب یہ دیا, جی لوگ مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں, لوگ مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں. کیا جواب دیا ہے, لوگ مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں. اور یہ بڑے الہامی جملے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ یہ جو تین تسبیحات میں بتاتا ہوں, سوم کلمہ اور استغفار اور درود شریف, اس کو اگر تم 3 سال تک پابندی سے پڑھ لو, بلا ناغا پڑھ لو, تو تم اس مقام تک پہنچ جاؤ گے جس مقام پر تم مجھے سمجھتے ہو. یہ نہیں فرمایا کہ جس مقام پر میں ہوں فرمایا تم اس مقام تک پہنچ جاؤ گے جس مقام تک تم جس مقام پر تم مجھے سمجھتے ہو. مولانا مظفر حسین صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ امچور کی وجہ سے انہوں نے کھانا ہی نہیں کھایا ساری طالب علمی کے زمانے میں, اور روٹیاں کے ٹکڑے اور پانی میں بھگو کے کھا لیا کرتے تھے. یہ دراصل ہمارے حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی جو دادی تھیں, دادی ان کے نانا ہوتے تھے, یعنی بہت کافی دور کی رشتہ داری تھی, لیکن بہرحال ان کے حضرت شیخ الحدیث کے آبا و اجداد میں سے تھے, کاندھیلا کے رہنے والے تھے, بہت بڑے اللہ والے جن کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے صحابہ کا کوئی بچھڑا ہوا قافلے میں سے کوئی شخص ہو, ایسی صفات اللہ نے ان کو عطا فرمائی. تو ان کی مجلس میں جو بیٹھتا تھا ایک دفعہ اس کی زندگی پلٹ جاتی تھی, ایک دفعہ بیٹھنے میں ہی پلٹ جاتی تھی. تو کسی نے پوچھا حضرت بتائیے کیا بات ہے, یہ آپ کی ایک مجلس میں جو بیٹھ جاتا ہے آ کے اس کی زندگی پلٹ جاتی ہے تبدیل ہو جاتی ہے, وجہ کیا ہے؟ جب پوچھنے والے پہلے تو حضرت نے چھپایا, جب پوچھنے والے نے بہت اصرار کیا تو فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے بیٹھتا ہوں کہ اللہ ان لوگوں کو اس مقام سے بھی آگے پہنچا دیجئے جس مقام پر یہ مجھے سمجھتے ہیں. وہی اب یہاں پہ وہی ہے سمجھتے ہیں کلب, وہاں بھی یہاں پر بھی یہ الفاظ ہیں. تو اے اللہ ان کو اس مقام سے بھی آگے پہنچا دیجئے جس مقام پر یہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے الہامی جملے ہیں, یہ الہامی الفاظ ہیں. تو حضرت نے بھی یہی جواب دیا کہ میں لوگ مجھے ایسے ہی سمجھتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں آئے, فرمایا جائیے میرے ایک بندے سے ملیے, اور وہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام تھے. وہاں پہنچ اور جب یہ ذکر سنا تو بیتاب ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے, لہذا پہنچے, ملاقات ہوئی, سلام کیا جا کر. یہ اور تفصیل ہے وہ میں تفصیل نہیں بتاتا وہاں تک کیسے پہنچے اور کیا ہوا. تو بہرحال وہاں جا کے سلام کیا اور جا کر جو الفاظ کہے ہیں, دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے, اولو العزم من الرسل تھے, صاحب کتاب تھے اور جلالی نبی تھے, جلال والے تھے. ایک ہوتا ہے انبیاء جمال والے, جمال ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جمال کا غلبہ تھا. بعض اولیاء اللہ میں بھی جمال اور جلال کی شان ہوتی ہے. ہمارے مولانا شاہ ابراہیم نقش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان پر جلال غالب تھا, جلال کی شان تھی. حضرت والا نے ایک دفعہ لطیفہ سنایا, ہم لوگ خوب زور سے ہنسے, حضرت کو میں نے دیکھا تو بہت معمولی سا ہنسے تھے, ہنستے ہی نہیں تھے, بہت معمولی سا ہنستے تھے. کبھی اگر کوئی ایسی بات ہو جائے, ایسا جلال تھا, ایسا روب تھا, اللہ اکبر. اور ایک مولانا شاہ محمد حضرت کی آپ بتائیے, تین دو بزرگوں کی صحبت اٹھائی, ایک زبردست جلال والے مولانا صاحب راؤ اللہ صاحب, وہ خود فرماتے تھے میرے شیخ کے ساتھ رہنا ہر ایک کا کام ہے بھی نہیں. حضرت والا فرماتے تھے ایک دفعہ ایک دن باقی تھا, حضرت مولانا صاحب راؤ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لانے والے تھے. حضرت نے فرمایا, میں کمرے میں موجود تھا, حضرت نے فرمایا کل سے تم دیکھنا کہ میری زبان میرے منہ پر مہر لگ جائے گی, میں خاموش ہو جاؤں گا, میں کان بن جاؤں گا اپنے شیخ کے آگے. اور واقعی ہوتا بھی یہی تھا. تو ایسے جلال والے. اور دوسرے ایک بزرگ جو جن کی صحبت اٹھائی تین سال شب و روز, وہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ. ان کے اندر جمال ہی جمال تھا, جلال تھا ہی نہیں, غصہ کرنا جانتے ہی نہیں تھے, ڈانٹنا جانتے ہی نہیں تھے. اور یہاں ہر معاملے میں ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی, گلاس ایسے کیوں رکھا, کتاب ایسی کیوں رکھی, دروازہ ایسے کیوں نہیں بند کیا, یہ فلاں چیز ایسے کیوں رکھی, ایسے کیوں نہیں رکھی, ہم دیکھتے تھے کرواتے تھے حضرت آج. تو ان کے جو ہمارے ایک مدرسے میں استاد ہیں حضرت مولانا حنیف صاحب, یہ ایک میں آپ کو فرق بتاتا ہوں. یہ تشریف لے گا ایک دفعہ سہارنپور پڑھتے تھے تو وہاں تین دن کی چھٹیاں ہوئیں, انہوں نے سوچا کہ میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے یہاں تین دن لگاتا ہوں. وہاں جب پہنچے تو حضرت سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ. تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضرت میں طالب علم ہوں سہارنپور کا اور آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں, امتحان کی چھٹیاں تھیں امتحان کے بعد, تو میں 3 دن لگانا چاہتا ہوں. فرمایا اچھا ہم تو سفر پہ جا رہے تھے, چلو چلو ہم وہاں اطلاع کروا دیتے ہیں کہ ہم اب نہیں آئیں گے, جب تک تم یہاں رہو گے ہم بھی یہیں ہیں, بس آ جاؤ اور سفر ملتوی. اور اس کے بعد وہ فرمایا کہ کمرہ تمہارا فلاں ہے, کھانا کس وقت کھانا پسند کرو گے, جب چاہو کھانا, چاہو کمرے میں چاہو کمرے میں کھاؤ, یہاں آ کے دسترخوان پہ آ کے کھانا چاہو یہاں دسترخوان پہ آ کے کھا لو جیسے تمہیں من. تو انہوں نے عرض کیا حضرت میں دسترخوان پہ آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گا. فرمایا اچھا ٹھیک ہے. تو کھانا جب کھاتے تھے ساری اپنی بوٹیاں نکال کے ان کی پلیٹ میں رکھ دیتے تھے, لو کھاؤ کھاؤ, خود شوربہ کھا لیتے تھے شوربہ روٹی کے ساتھ. تو اب یہ حضرت کا حال تھا, یہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب. اگر یہی واقعہ مولانا شاہ ابراؤ الحق صاحب کے ساتھ پیش آتا, وہ فرماتے آنے سے پہلے 6 مہینے خط و کتابت کیے, اطلاع کیوں نہیں کی, بغیر اطلاع کے منہ اٹھا کے چلے آئے. اور یہ فلاں وقت ہے کھانے کا, اگر یہاں پر نہیں آئے کھانا نہیں ملے گا, وقت پر نہیں پہنچے تھے. اور یہ کھانا یہ عباہت کا ہے تملیک نہیں ہے. یہ ساری باتیں مولانا شاہ محمد حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب کے یہاں سے. عباہت ہے کہ کھا سکتے ہو جتنا چاہو, تملیک نہیں ہے, تمہیں مالک نہیں بنایا, لہذا کسی اور کو نہیں کہا آئیے آئیے کھا لیجئے, یہ کھانا بھی جائز نہیں کیونکہ تم مالک تھوڑی ہو اس کھانے کے. یہ شریعت کا مسئلہ بتا دیا, یہ بتایا جاتا تھا. بہرحال ایسے بزرگوں کے پاس جن پہ جلال کا غلبہ اور ایک ایک حکم روک ٹوک ہوتی ہو, ان کے پاس اصلاح زیادہ ہوتی ہے. اگر صحیح معنوں میں اصلاح کرانی ہے تو وہ تو پھر یہی ایسے ہی بزرگوں کے پاس ہوگی. تو ذرا ڈینٹ نکالیں, ڈانٹ نکال کے ڈینٹ نہیں, ڈانٹ لگا کے روح کا نفس کا ڈینٹ نکالیں. لیکن اصلاح تو ایسے ہی لوگوں کے پاس اچھی طرح ہوتی ہے اور آدمی کو علم بھی آتا ہے عمل بھی آتا ہے, لیکن لوگ جو تلاش کرتے ہیں وہ ایسے شیخ کو تلاش کرتے ہیں جیسے مولانا شاہ محمد احمد صاحب سے. اب اس کو کیا کیا جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں ہمارے حاجی صاحب تو غصہ ہونا جانتے ہی نہیں تھے, لیکن ان کی نسبت اتنی قوی تھی کہ بس اسی نسبت سے کام چلتا تھا, سارے کام بنتے چلے جاتے تھے, کوئی کام بگڑتا نہیں تھا. حالانکہ ڈانٹنا جانتے ہی نہیں تھے, غصہ ہونا جانتے ہی نہیں تھے. یا اللہ. تو جب ان کو جا کے سلام کیا حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے, اور پھر جو الفاظ کہے ہیں اتنے جلالی پیغمبر نے جو الفاظ کہے ہیں وہ عجیب الفاظ تھے. قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. یہ الفاظ تھے کہ کیا میں آپ کی اتباع کر لوں, اس کے اندر بھی کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں آپ کی اتباع کروں آپ کے ساتھ رہوں. اجازت مانگی, اور اتباع کے مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا, یہ بھی توازو ہے. اجازت مانگنا اس میں بھی توازو ہے. اور کس بات میں اجازت؟ الا ان تعلمنی, کہ آپ مجھے بھی سکھا دیجئے. یعنی اس ان الفاظ سے پتہ چلا کہ میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں. اس شاگردی کے الفاظ میں بھی یہ بھی توازو ہے. اور مما علمت رشدا, آپ کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا, رشد عطا فرمائی ہے, علم عطا فرمایا ہے, اس میں سے میں کچھ لینا چاہتا ہوں, حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس میں بھی توازن ہے کہ میں نہ آپ کے برابر آنا چاہتا ہوں نہ آپ سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, میں تو اس میں سے کچھ جو آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ تھوڑا سا عطا فرما لینا چاہتا ہوں. اور علمتا کے لفظ سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں اعتراف ہے اس بات کا کہ جو اللہ کی طرف سے آپ سکھائے گئے ہیں. اب یہ ایک ایک لفظ سے عاجزی ان کے ساری توازو ٹپک رہی ہے. معلوم ہوا بڑوں کے ساتھ ایسے ہی رہنے سے فائدہ ہوتا ہے, استاذ کے ساتھ, شیخ کے ساتھ, والدین کے ساتھ ایسے ہی رہنے سے, اسی عاجزی ان کے ساری سے فائدہ ہوگا, ورنہ نقصان ہے. اور ادھر ان کے ناز دیکھیے, اتنا عاجزی والا سوال کہ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. انہوں نے کیا فرمایا؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ہرگز تم میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے, اور تم کیسے ٹھہرو گے جس بات کا علم ہی تمہارے پاس نہیں ہے, اور وہ چیز تم دیکھو گے تم صبر کیسے کرو گے. دراصل حضرت خضر علیہ السلام یہ تکوینی طور پر مامور تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی تھے, شریعت کے احکامات لوگوں کو بتانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا اس پر عمل کرنے میں لوگوں کی ہدایت تھی, دنیا اور آخرت کی کامیابی تھی. اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا اس کی تو کوئی اتباع کر ہی نہیں سکتا تھا. اور دراصل ان کی حیثیت ان فرشتوں کے جیسی تھی, ان سے ملتی جلتی تھی جن کو اللہ کی طرف سے حکم دے دیا جائے کہ فلاں کام کرو, فلاں کام کرو, فلاں کام کر, جا کے فلاں کام کرو زمین پہ. اس کی اور وہ بظاہر وہ شریعت کے خلاف نظر آتے تھے وہ کام, لیکن ان کی حقیقت شریعت کے خلاف نہیں تھی, حقیقت میں شریعت کے خلاف نہیں تھے, ظاہر میں وہ کام شریعت کے خلاف نظر آتے تھے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو حضرت خضر علیہ السلام ایسے ہی لوگوں میں سے تھے, اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں. بہرحال یہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, نہیں میں تو آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا, یہ بھی اب پھر تواضع کا جواب دیا. اس کا مطلب ہے ناز اٹھانے چاہیے, اگر اللہ والے والدین یا استاذ ناز دکھائیں جاؤ 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 تو اس وقت تواضع عاجزی سے پیش آنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ آپ عن قریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ولا اعصی لک امرا, اور میں آپ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کروں گا. اب یہ بات ہو گئی, اب قانون آ گیا. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا, اگر تم میری اتباع کرنا چاہتے ہو تو کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرو گے یہاں تک کہ میں خود بتا دوں تو الگ بات ہے, ورنہ تم مجھ سے مت پوچھنا. کہ جی بہت اچھا, اس کو بھی تسلیم کر لیا. اب جب چلے ہیں تو سفر کی ضرورت پیش آئی کشتی میں, تو کشتی میں جب بیٹھے تو وہ کشتی والا حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتا تھا, اس نے تعظیماً اکراماً بلا معاوضہ بٹھا لیا کہ آئیے آئیے, دونوں کو بٹھا لیا, معاوضہ بھی نہیں لیا. اب معاوضہ بھی نہیں لیا, اتنا اکرام کیا, اور ادھر حضرت خضر علیہ السلام نے تختی وہ اس کا ایک تختہ اکھاڑ کے الگ کر دیا کشتی کا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے, ان سے صبر نہیں ہوا. قال اخرقتها لتغرق اهلها, آپ نے اس کا تختہ اکھاڑ دیا تاکہ آپ غرق کر دیں اس کشتی والوں کو. لقد جئت شيئا امرا, تو انہوں نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا معاوضہ ایسی چیز پر نہ فرمائیے جس کو میں بھول گیا تھا, معذرت کر لی. پھر آگے چلے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے, ان سے ملاقات ہوئی. بچوں کو دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ, اس کو پکڑا حضرت خضر علیہ السلام نے اور زمین پہ لٹا کے اس کا سر جسم سے جدا کر دیا. اب بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر صبر نہیں ہوا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, آپ نے بغیر کسی قصور کے, بغیر کسی بدلے کے ایک پاکیزہ نفس کو, پاکیزہ جان کو آپ نے قتل کر دیا. لقد جئت شيئا نكرا, آپ تو بڑی بری چیز لے کر آئے, بڑا برا عمل کیا آپ نے. انہوں نے پھر فرمایا قال الم اقل لك, یہاں پر ہے قال الم, پہلے والا تھا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا, اس میں لکا نہیں تھا, یہاں پر ہے قال الم اقل لك انك, اس میں زیادہ سختی ہے. میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم نہیں صبر کر سکتے. فرمایا کہ اچھا اب اگر مجھ سے صبر نہ ہو تو آپ مجھے الگ کر دیجئے گا. پھر آگے چلے تو ایک بستی سے گزر ہوا, بھوک کی وجہ سے ان سے یہ کہا کہ بھائی ہماری کچھ مہمان نوازی کے لیے کچھ کھانا دے دو. حتی اذا اتیا اہل قرية استطعما اہلها, کھانا طلب کیا تو انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کریں گے. تو اس بستی میں ایک دیوار گرنے والی تھی, حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو اشارہ, حدیث میں آتا ہے اشارہ کیا, اسی اشارے سے ہی بغیر یعنی ہاتھ نہیں لگایا, اشارہ کرتے ہی وہ دیوار کھڑی ہو گئی, اپنی جگہ صحیح ہو گئی, درست ہو گئی. یہ ان کی کرامت تھی. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جن بستی والوں نے انکار کر دیا تھا کھانا دینے سے تو آپ نے ان کی دیوار کیوں درست کی, اور اگر کی تو آپ کچھ معاوضہ ہی لے لیتے تاکہ اس معاوضے سے ہم کھانا کھا لیتے, کچھ کھانے کا انتظام ہو جاتا. بس انہوں نے کہا ہادہ خراف ہو گئی نہیں ہو گئی، بس اب تمہاری اور میری جدائی کا وقت آ گیا. لیکن دیکھو جدائی سے پہلے میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو میں نے کام کیے یہ کیوں کیے. فرمایا کہ یہ جو کشتی تھی، یہ کشتی جہاں جا رہی تھی وہاں کا بادشاہ غاصب اور ظالم تھا. وہ نئی کشتی کو، اچھی کشتی کو، بے عیب کشتی کو لے لیتا تھا، چھین لیتا تھا. لہذا میں نے اس کشتی کو عیبدار بنا دیا. اب ظاہراً تو یہ شریعت کے خلاف کام تھا، لیکن حقیقت میں انہی کی خیر تھی کشتی والوں کی. لہذا اب وہ بادشاہ جب دیکھے گا کہ اس کشتی میں عیب ہے تو اس کو نہیں لے گا، لہذا کشتی انہی کے پاس رہے گی. تو اس کی، یہ کشتی والے کی خیر تھی اس میں. اور جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے جس کو میں نے، جس کا سر تن سے جدا کیا، اس کو ذبح کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ آگے چل کر یہ بچہ کافر ہوگا. اس کے ماں باپ مومن تھے. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. ماں باپ تو اس کے مومن، لیکن محبت بہت تھی اس بچے سے، اور یہ بچہ آگے چل کر کفر پر آنے والا تھا. اور یہ کفر، اور چونکہ ماں باپ کو محبت تھی تو اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ماں باپ کو ہٹا دے گا ایمان سے اور اسلام سے، دین سے ہٹا دے گا. لہذا یہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ اس کو ذبح کر دو، اس کو قتل کر دو. اس لیے میں نے ایسا کیا. اور اس میں اس کے والدین کی خیر تھی، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اس بچے کے بدلے میں ایک بیٹی عطا فرمائی. اور اس بچی کی شادی ایک نبی سے ہوئی، اور بہت، اور اس نبی کے ہاں بھی اولاد میں نبی پیدا ہوا، اور پھر اس سے بہت کام ہوا، ایک خلق کثیر کو نفع پہنچا. لہذا یہ بدلہ دیا اللہ نے دنیا ہی میں، ایک چیز لے لی تو دوسرا بدلہ بھی لے لیا، اچھا بدلہ دے لیا. اور فرمایا کہ یہ جو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ دیوار کو میں نے سیدھا کر دیا، تو فرمایا یہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور ان کا جو دادا تھا وہ نیک آدمی تھا. یہ تفسیر رول مانی میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتویں پشت کا دادا تھا، اور ایک روایت کے مطابق دسویں پشت میں ان کا دادا تھا. دسویں پشت میں کہیں جا کر ان کا دادا تھا، وہ نیک تھا، اللہ والا تھا. وکان ابوہما صالحا. یہ ابوہما سے مراد باپ نہیں ہے بلکہ دادا ہے، اور دادا بھی ساتویں یا دسویں پشت کا. تو یعنی سات پشتوں کے بعد اس کی نسل کے مال کی حفاظت کی جا رہی ہے. اور اگر وہ یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ تھا دیوار کے نیچے، وہ ظاہر ہو جاتا. اور چونکہ یہ یتیم بچے تھے، بستی والے، وہ خزانہ لوٹ لیتے. اب یہ دیوار سیدھی ہو گئی، یہ بچے جب بالغ ہوں گے، جوان ہوں گے، پھر خود نکال لیں گے اپنا خزانہ اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اس لیے میں نے اس کو سیدھا کر دیا تھا. تو دسویں پشت یا ساتویں پشت کے بعد، یعنی ایک اللہ والے کے مال کی اور اس کی اولاد کی حفاظت کی جا رہی ہے. یہ تقویٰ کا اثر ہے، یہ تقویٰ کا فائدہ ہے کہ نسلوں کی حفاظت ہوتی ہے. بہرحال یاجوج ماجوج کا بھی، یہ ایسے بھی لوگ اس دنیا میں ہوتے ہیں جو تقوینی امور پر معمور ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے کام انجام دیتے ہیں جو بظاہر سمجھ میں نہیں آتے، لیکن ان کی مشابہت بالکل فرشتوں سے ہوتی ہے کہ ان کو جو حکم دیا جاتا ہے، یہ کرو یہ کرو، یہاں اتنا پانی برسا دو. اب وہ دیکھتے ہیں کہ سیلاب آ رہا ہے، یہ تو پانی برسانے کا حکم دے دیا اللہ نے، یہاں تو سیلاب آ رہا ہے اس پانی سے، اب ہوگا کیا. بہرحال جو بھی ہو، وہ اس میں کچھ حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، وہ اپنا کام کر گزرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. تو یہ تقوینی امور ہوتے ہیں، ان پر یہ، ان کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. اور یہ بہرحال تشریعی نبی کا مقام اور مرتبہ تقوینی امور والے سے زیادہ ہوتا ہے. تو یاجوج ماجوج ان کا بھی واقعہ آج یہ گزرا، اور اس کو یہ آیات پڑھی گئی. یہ دونوں قبیلے ہیں جو خونخوار ہیں، اور ان کے لیے دیوار قائم کی تھی ذوالقرنین نے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دیوار چین وہی ہے، یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ دیوار چین جو ان آیات میں جو ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں لوہا ڈالا گیا، پھر تانبا پگھلا ہوا ڈالا گیا، پھر آگ سے جلایا گیا، اور پھر وہ لوہا تانبا جڑ گیا اور وہ ایک مضبوط دیوار بن گئی. دیوار چین میں یہ چیزیں موجود ہی نہیں، لہذا یہ دیوار چین ہو نہیں سکتی. تو قریب ترین جو ہے وہ دیوار آذربائیجان ہے جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن حتمی طور پر اس کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہی دیوار یہ وہ دیوار ہے جو ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارا ہمیں بہت نقصان پہنچاتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، لہذا آپ ایک دیوار بنا دیجئے اور ہم آپ کو چندہ بھی دے دیتے ہیں. فرمایا تمہارے چندے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور یہ فرمایا کہ تم قوت سے میری مدد کرو، افرادی قوت فراہم کرو، سامان فراہم کرو، میں سب کچھ کر دوں گا. لہذا انہوں نے کیا اور دیوار تعمیر کی. بہرحال قرب قیامت کی علامات میں یہی ہے، قرب قیامت میں یہ دیوار ٹوٹے گی اور یہ یاجوج ماجوج برآمد ہوں گے اور پھر فساد برپا ہوگا قیامت کے قریب. اللہ اکبر، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا. اور یہ بھی فرمایا، دیکھیے جو زیادتی کی جو بات جو دعا سکھائی گئی وہ علم ہے. جس چیز کی زیادتی کی دعا کو سکھایا گیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ آپ یہ دعا کیا کیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائیے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائیے. تو رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائیے. اور نماز پر یہ فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے. بہت سے نمازی ہیں مسجد میں آتے ہیں، ماشاء اللہ محراب بھی ہے پیشانی پہ بنا ہوا، اور بڑے پکے نمازی ہیں پہلی سب، مگر گھر والوں کی کوئی فکر نہیں، گھر والے بے نمازی ہیں. تو یہ بھائی یہ نماز کا حق نہیں ہے. نماز ٹھیک ہے آپ نہیں پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن نماز مکمل اس وقت ہوگی جب آپ خود بھی نماز پڑھیں اور کسی گھر والوں کو چھوڑنے بھی نہ دیں، ان کو بھی نماز کا حکم کریں، بھائی نماز پڑھو پیار محبت سے ہی صحیح، ان کو بتائیے، اور جہاں سختی کرنی ہو سختی بھی کیجیے. جب پیار محبت سے پہلے تو سمجھائیے، اور جب پیار محبت سے کام نہ بنے تو سختی بھی کرنی چاہیے تھوڑی بہت. لیکن یہ کہ بالکل ہی فکر نہ کرنا، یہ بہت خطرناک بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز ہی مکمل نہیں ہوئی، ابھی اپنی نماز بھی مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ نماز کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خود بھی نماز پڑھیں، کسی اور کو چھوڑنے بھی نہ دیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، جمے رہیے نماز پر خود بھی. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے کہ آپ خوب رزق کمائیں. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ، ہم دیں گے رزق. تو مطلب نماز پر اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما رہے ہیں، ایک نماز پر رزق عطا فرما رہے ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. نماز بہت بڑی عبادت، اور بلکہ ایمان کے بعد سب سے بڑا اللہ کا حکم نماز کا ہے. اور ایک آیت جو آپ گزری وہ حفاظ کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے، بہت سے قرآن پڑھ کے بھول جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، قرآن حفظ کر کے بھول جانا بہت بڑی گویا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن یاد کرنے کی جو دو چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن یاد کرنے کی محنت، وہ دو ڈھائی سال کی ہے، اور ایک ہے قرآن یاد رکھنے کی محنت، یہ موت تک کی ہے. اب آپ بتائیے، ایک بچہ جس نے ڈھائی تین سال میں اوسط ذہن کا جو ہو وہ ڈھائی تین سال میں حفظ کر لیتا ہے، یاد کرنے کی تو اس نے محنت کر لی اور یاد ہو گیا اس کو. جیسے ہی اس نے یاد کرنے کی محنت مکمل کی، یہیں سے ایک دوسری محنت کا آغاز ہوتا ہے، یاد رکھنے کی محنت کا. اس کی تو انتہا اس وقت ہوگی جب موت آئے گی. یاد رکھنے کی، یہ یاد رکھنے کی محنت یہ زیادہ طویل ہے، یاد کرنے کی محنت تو تھوڑی سی دو ڈھائی سال کی ہوتی ہے، یاد رکھنے کی محنت زیادہ ہے. اور اگر بھلا دیا، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، معراج میں مجھے جب یہ دکھایا گیا جہنم وغیرہ کو، جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، تو میں نے کوئی گناہ اس سے بڑھ کر نہیں پایا، کوئی کسی گناہ کی سزا اس سے بڑھ کر نہیں پائی کہ کوئی شام قرآن یاد کر کے اس کو بھلا دے، بھول جائے. یہ اس کی بڑی سخت سزا اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ مومن اعرض عن ذکری، جس نے اعراض کیا میرے قرآن سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، سب سے پہلی وعید تو یہ ہے کہ اس کی معیشت تنگ ہوگی، ہمیشہ روزگار کے سلسلے میں پریشان ہی رہے گا, در بدر پھرتا رہے گا. جو قرآن پڑھ کے بلا دے, قرآن یاد کر کے بلا دے, روزگار کی پریشانی رہے گی, تنگی رہے گی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا. وہ کہے گا کہ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى, کہ مجھے میرا حشر اندھے پن کے ساتھ کیوں کیا گیا, میں تو وقت کن تو بصیرا, میں دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا, اسی طرح تیری ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی, یعنی تو نے آیات یاد کی تھی, فنسیتھا, پھر تو نے ان کو بھلا دیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى, بالکل اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا, تیرا بھی کوئی خیال نہیں کیا جائے گا. یہ بڑی سخت وعید ہے. اس لیے قرآن کریم کو, یہ میں تو اپنے لیے کہہ رہا ہوں, میں تو اپنے لیے کہہ رہا ہوں بھائی, کہ قرآن کریم کو یاد کرنے کے بعد اس کو پڑھتے رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے, پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ وہ یاد رہے اور سینے میں محفوظ رہے. ورنہ یہ اگر نہیں کیا, اور عمل بھی کرنا چاہیے, عمل کی بھی کوشش کرنی چاہیے, ورنہ یاد نہیں رہے گا, قرآن نہیں یاد رہے گا, بے عملی سے بھی یاد نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.